آٹھویں اور نویں اور دسویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو ان سالکین کا راستہ بتلا جنہوں نے ایسی راہیں اختیار کیں کہ جن سے ان پر تیرا انعام وارد ہوا، اور ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے لاپرواہی سے سیدھی راہ پر قدم مارنے کے لیے کوشش نہ کی اور اس باعث سے تیری تائید سے محروم رہ کر گمراہ رہے۔ یہ تین صداقتیں ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم اپنے اقوال اور افعال اور اعمال اور نیات کے روح سے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صدق اور عاجزی سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، بس خدا بھی ان کا طالب ہو جاتا ہے اور رحمت اور انعام کے ساتھ ان پر رجوع کرتا ہے۔ اس حالت کا نام انعام الہی ہے۔ اسی کی طرف آیت ممدوحہ میں اشارہ فرمایا اور کہا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ لوگ ایسا صفا اور سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں جسے فیضان رحمت الہی کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں، اور وباعث اس کے کہ ان میں اور خدا میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور بالکل رحمت الہی کے محاذی آ پڑتے ہیں۔ اس جہت سے انوار فیضان الہی کے ان پر وارد ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا طریق اختیار کر لیتے ہیں اور دشمنوں کی طرح خدا سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو خدا بھی ان سے منہ پھیر لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ ان پر رجوع نہیں کرتا۔ اس کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ عداوت اور بیزاری اور غضب اور غیظ اور نارضامندی جو خدا کی نسبت ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہی ان میں اور خدا میں حجاب ہو جاتی ہے۔ اس حالت کا نام غضب الہی ہے۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرما کر کہا غیر المغضوب علیہم، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے لاپرواہ رہتے ہیں اور صحیح اور کوشش سے اس کو طلب نہیں کرتے، خدا بھی ان کے ساتھ لاپرواہی کرتا ہے اور ان کو اپنا راستہ نہیں دکھلاتا، کیونکہ وہ لوگ راستہ طلب کرنے میں آپ سستی کرتے ہیں اور اپنے تئیں اس فیض کے لائق نہیں بناتے کہ جو خدا کے قانون قدیم میں محنت اور کوشش کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ اس حالت کا نام اضلال الہی ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے ان کو گمراہ کیا، یعنی جبکہ انہوں نے ہدایت پانے کے طریقوں کو بجد و جہد طلب نہ کیا تو خدا نے بپابندی اپنے قانون قدیم کے ان کو ہدایت بھی نہ دی اور اپنی تائید سے محروم رکھا۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا وللضالین۔ غرض ما حصل اور خلاصہ ان تینوں صداقتوں کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی خدا کے ساتھ تین حالتیں ہیں، ایسا ہی خدا بھی ہر یک حالت کے موافق ان کے ساتھ جدا جدا معاملہ کرتا ہے۔ جو لوگ اس پر راضی ہوتے ہیں اور دلی محبت اور صدق سے اس کے خواہاں ہو جاتے ہیں، خدا بھی ان پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضامندی کے انوار ان پر نازل کرتا ہے، اور جو لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور عمدن مخالفت اختیار کرتے ہیں، خدا بھی مخالف کی طرح ان سے معاملہ کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی طلب میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں، خدا بھی ان سے لاپرواہی کرتا ہے اور ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ بس جس طرح آئینے میں انسان کو وہی شکل نظر آتی ہے کہ جو حقیقت میں شکل رکھتا ہے، اسی طرح حضرت عادیت کہ جو ہر یک قدورت سے مصفیٰ اور پاک ہے، محبت والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، غضب والوں پر غضبناک ہے، لاپرواہوں کے ساتھ لاپرواہی، رکنے والوں سے رک جاتا ہے اور جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے، چاہنے والوں کو چاہتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ اور جس طرح آئینے کے سامنے جو انداز اپنا بناؤ گے، وہی انداز آئینے میں بھی نظر آئے گا۔ ایسا ہی خداوند تعالیٰ کے روبرو جس انداز سے کوئی چلتا ہے، وہی انداز خدا کی طرف سے اس کے لیے موجود ہے، اور جن لباسوں کو بندہ اپنے لیے آپ اختیار کر لیتا ہے وہی تخم بویا ہوا اس کا اس کو دیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر ایک طرح کے حجابوں اور قدورتوں اور آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور سہنے سینہ اس کے کا مواد ردیہ ما سوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے مکان کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہے کھول دیتا ہے اور سورج کی کرنیں اس کے گھر کے اندر چلی آتی ہیں، لیکن جب بندہ ناراستی اور درو اور طرح طرح کی آلائشوں کو آپ اختیار کر لیتا ہے اور خدا کو حقیر چیز کی طرح خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی روشنی کو ناپسند کر کے اور اس سے بغض رکھ کر اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دے، تاں ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے آفتاب کی شعائیں اس کے گھر کے اندر آ جائیں۔ جب انسان بباعث جذبات نفسانی یا ننگ و ناموس یا تقلید قوم وغیرہ طرح طرح کی غلطیوں اور آلائشوں میں گرفتار ہو اور سستی اور تکاسل اور لاپرواہی سے ان آلائشوں سے پاک ہونے کے لیے کچھ سعی اور کوشش نہ کرے تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو بند پاوے اور تمام گھر میں اندھیرا بھرا ہوا دیکھے اور پھر اٹھ کر دروازوں کو نہ کھولے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے اور دل میں یہ کہے کہ اب اس وقت کون اٹھے اور کون اتنی تکلیف اٹھاوے۔ یہ تینوں مثالیں ان تینوں حالتوں کی ہیں جو انسان کے اپنے ہی فعل یا اپنی ہی سستی سے پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں سے پہلی حالت کا نام حسب تصریح گزشتہ کے انعام الہی اور دوسری حالت کا نام غضب الہی اور تیسری حالت کا نام ازلال الہی ہے۔ ان تینوں صداقتوں سے بھی ہمارے مخالفین بے خبر ہیں، کیونکہ برہمو سماج والوں کو اس صداقت سے بالکل اطلاع نہیں ہے جس کے روح سے خدا تعالیٰ سرکش اور غضبناک بندوں کے ساتھ غضبناک کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ برہمو صاحبوں میں سے ایک صاحب نے اس بارے میں انہی دنوں میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں صاحب موصوف خدا کی کتابوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں غضب کی صفت خدا تعالیٰ کی طرف کیوں کر منسوب کی گئی ہے، کیا خدا ہماری کمزوریوں پر چڑھتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اگر صاحب راکم کو اس صداقت کی کچھ بھی خبر ہوتی تو کیوں وہ ناحق اپنے اوقات ضائع کر کے ایک ایسا رسالہ چھپواتے جس سے ان کی کم فہمی ہر یک پر کھل گئی ہے اور ان کو باوجود دعوی عقل کے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ خدا کا غضب بندے کی حالت کا ایک عکس ہے۔ جب انسان کسی مخالفانہ شرط سے محجوب ہو جائے اور خدا سے دوسری طرف منہ پھیر لے تو کیا وہ اس لائق رہ سکتا ہے کہ جو سچے محبوں اور صادقوں پر فیضان رحمت ہوتا ہے اس پر بھی وہی فیضان ہو جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا کا قانون قدیم جو ابتدا سے چلا آیا ہے اس کو ہمیشہ راست باز اور صادق آدمی تجربہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی صحیح تجارب سے اس کی سچائیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہی قانون ہے کہ جو شخص ظلماتی حجابوں سے نکل کر سیدھا خدا تعالیٰ کی طرف اپنے روح کا منہ پھیر کر اس کے آستانہ پر گر پڑتا ہے اسی پر فیضان رحمت خاصہ ازدی کا ہوتا ہے، اور جو شخص اس طریق کے برخلاف کوئی دوسرا طریق اختیار کر لیتا ہے تو بالضرور جو امر رحمت کے برخلاف ہے یعنی غضب الہی اس پر وارد ہو جاتا ہے۔ اور غضب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص اس طریق مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قانون الہی میں حفاظہ رحمت الہی کا طریق ہے تو فیضان رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، اسی محرومی کی حالت کا نام غضب الہی ہے۔ اور چونکہ انسان کی زندگی اور آرام اور راحت خدا کے فیض سے ہی ہے، اس جہت سے جو لوگ فیضان رحمت کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اسی جہان میں یا دوسرے جہان میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کے شامل حال رحمت الہی نہیں ہے ضرور ہے کہ انواع اقسام کے عذاب روحانی و بدنی اس کی طرف منہ کریں چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں، اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، فرقان 78، ان اللہ غنی عن العالمین، آل عمران 98۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہاں نہ ہو۔ خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں، وہ تو بے نیاز مطلق ہے۔ حریہ سماج والے اور عیسائی بھی ان تینوں صداقتوں میں سے پہلی اور تیسری صداقت سے بے خبر ہیں۔ کوئی ان میں سے یہ اعتراض کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ سب لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا، اور کوئی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ خدا میں صفت ازلال کیوں کر پائی جاتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی ہدایت کی نسبت معترض ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہدایت الہی انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان راہوں پر چلتے ہیں جن راہوں پر چلنا فیضان رحمت کے لیے ضروری ہے۔ اور جو لوگ ازلال الہی کی نسبت معترض ہیں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ اپنے قواعد مقررہ کے ساتھ ہر یک انسان سے مناسب حال معاملہ کرتا ہے۔ اور جو شخص سستی اور تکاسل سے اس کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قدیم سے اس کا یہی قاعدہ مقرر ہے کہ وہ اپنی تائید سے ان کو محروم رکھتا ہے اور انہی کو اپنی راہیں دکھلاتا ہے جو ان راہوں کے لیے بدل و جان صحیح کرتے ہیں۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لاپرواہی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، العنکبوت 70۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بے ضرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ 10 صداقتیں جو سورہ فاتحہ میں درج ہیں کس قدر عالی اور بے نظیر صداقتیں ہیں، جن کے دریافت کرنے سے ہمارے تمام مخالفین قاصر رہے۔ اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس ایجاز اور لطافت سے عقل قلیل عبارت میں ان کو خدا تعالیٰ نے بھر دیا ہے۔ اور پھر اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس جگہ ان سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر بن جائے گا۔ صرف چند لطیفے بطور نمونہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اول یہ لطیفہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں دعا کرنے کا ایسا طریقہ حسنہ بتلایا ہے جس سے خوب تر طریقہ پیدا ہونا ممکن نہیں، اور جس میں وہ تمام امور جمع ہیں جو دعا میں دلی جوش پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لیے ضرور ہے کہ اس میں ایک جوش ہو، کیونکہ جس دعا میں جوش نہ ہو وہ صرف لفظی بڑ بڑ ہے، حقیقی دعا نہیں۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ دعا میں جوش پیدا ہونا ہر یک وقت انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ انسان کے لیے اشد ضرورت ہے کہ دعا کرنے کے وقت جو امور دلی جوش کے محرک ہیں وہ اس کے خیال میں حاضر ہوں۔ اور یہ بات ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ دلی جوش پیدا کرنے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک خدا کو کامل اور قادر اور جامع صفات کاملہ خیال کر کے اس کی رحمتوں اور کرموں کو ابتدا سے انتہا تک اپنے وجود اور بقا کے لیے ضروری دیکھنا، اور تمام فیوض کا مبدا اسی کو خیال کرنا۔ دوسرے اپنے تئیں اور اپنے تمام ہم جنسوں کو عاجز اور مفلس اور خدا کی مدد کا محتاج یقین کرنا، یہی دو امر ہیں جن سے دعاؤں میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جو جوش دلانے کے لیے کامل ذریعہ ہیں۔ وجہ یہ کہ انسان کی دعا میں تب ہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے تئیں سراسر ضعیف اور ناتوان اور مدد الہی کا محتاج دیکھتا ہے، اور خدا کی نسبت نہایت قوی اعتقاد سے یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ بغایت درجہ کامل القدرت اور رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور مالک امر مجازات ہے، اور جو کچھ انسانی حاجتیں ہیں سب کا پورا کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سو سورہ فاتحہ کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان فرمایا گیا ہے کہ وہی ایک ذات ہے کہ جو تمام محامد کاملہ سے متصف اور تمام خوبیوں کی جامع ہے، اور وہی ایک ذات ہے جو تمام عالموں کی رب اور تمام رحمتوں کا چشمہ اور سب کو ان کے عملوں کا بدلہ دینے والی ہے۔ بس ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بخوبی ظاہر فرما دیا کہ سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر یک فیض اسی کی طرف سے ہے، اور اپنی اس قدر عظمت بیان کی کہ دنیا اور آخرت کے کاموں کا قاضی الحاجات اور ہر یک چیز کا علت العلل اور ہر یک فیض کا مبدا اپنی ذات کو ٹھہرایا، جس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ اس کی ذات کے بغیر اور اس کی رحمت کے بدوں کسی زندہ کی زندگی اور آرام اور راحت ممکن نہیں۔ اور پھر بندے کو تذلل کی تعلیم دی اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے یہ معنی ہیں کہ اے مبدا تمام فیوض، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم عاجز ہیں، آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو۔ بس خدا تعالیٰ نے دعا میں جوش دلانے کے لیے دو محرک بیان فرمائے، ایک اپنی عظمت اور رحمت شاملہ، دوسرے بندوں کا عاجز اور ذلیل ہونا۔ اب جاننا چاہیے کہ یہی دو محرک ہیں ان کا دعا کے وقت خیال میں لانا دعا کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جو لوگ دعا کی کیفیت سے کسی قدر چاشنی حاصل رکھتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ بغیر پیش ہونے ان دونوں محرکوں کے دعا ہو ہی نہیں سکتی، اور بجز ان کے آتش شوق الہی دعا میں اپنے شعلوں کو بلند نہیں کرتے۔ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کی عظمت اور رحمت اور قدرت کاملہ کو یاد نہیں رکھتا، وہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اور جو شخص اپنی عاجزی اور درماندگی اور مسکینی کا اقراری نہیں، اس کی روح اس مولا کریم کی طرف ہرگز جھک نہیں سکتی۔ غرض یہ ایسی صداقت ہے جس کے سمجھنے کے لیے کوئی عمیق فلسفہ درکار نہیں، بلکہ جب خدا کی عظمت اور اپنی ذلت اور عاجزی متحقق طور پر دل میں منقش ہو، تو وہ حالت خاصہ خود انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ خالص دعا کرنے کا وہی ذریعہ ہے۔ سچے پرستار خوب سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں انہی دو چیزوں کا تصور دعا کے لیے ضروری ہے، یعنی اول اس بات کا تصور کہ خدا تعالیٰ ہر یک قسم کی ربوبیت اور پرورش اور رحمت اور بدلہ دینے پر قادر ہے، اور اس کی یہ صفات کاملہ ہمیشہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ دوسرے اس بات کا تصور کہ انسان بغیر توفیق اور تائید الہی کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، اور بلا شبہ یہ دونوں تصور ایسے ہیں کہ جب دعا کرنے کے وقت دل میں جم جاتے ہیں تو یکایک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک متکبر ان سے متاثر ہو کر روتا ہوا زمین پر گر پڑتا ہے، اور ایک گردن کش سخت دل کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی کل ہے جس سے ایک غافل مردے میں جان پڑ جاتی ہے۔ انہی دو باتوں کے تصور سے ہر یک دل دعا کرنے کی طرف کھینچا جاتا ہے، غرض یہی وہ روحانی وسیلہ ہے جس سے انسان کی روح رو با خدا ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور امداد ربانی پر نظر پڑتی ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان ایک ایسے عالم بے خودی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی مقدر ہستی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صرف ایک ذات عظمیٰ کا جلال چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہی ذات رحمت کل اور ہر یک ہستی کا ستون اور ہر یک درد کا چارہ اور ہر یک فیض کا مبدا دکھائی دیتی ہے۔ آخر اس سے ایک صورت فنا فی اللہ کی ظہور پذیر ہو جاتی ہے، جس کے ظہور سے نہ انسان مخلوق کی طرف مائل رہتا ہے، نہ اپنے نفس کی طرف، نہ اپنے ارادے کی طرف، اور بالکل خدا کی محبت میں کھویا جاتا ہے، اور اس ہستی حقیقی کی شہود سے اپنی اور دوسری مخلوق چیزوں کی ہستی کا لدم معلوم ہوتی ہے۔ اس حالت کا نام خدا نے صراط مستقیم رکھا ہے، جس کی طلب کے لیے بندے کو تعلیم فرمایا اور کہا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ راستہ فنا اور توحید اور محبت الہی کا جو آیت مذکورہ بالا سے مفہوم ہو رہا ہے، وہ ہمیں عطا فرما اور اپنے غیر سے بکلی منقطع کر۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے دعا میں جوش پیدا کرنے کے لیے وہ اسباب حق کا انسان کو عطا فرمائے کہ جو اس قدر دلی جوش پیدا کرتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو خودی کے عالم سے بے خودی اور نیستی کے عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ہرگز نہیں کہ سورہ فاتحہ دعا کے کئی طریقوں میں سے ہدایت مانگنے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ جیسا کہ دلائل مذکورہ بالا سے ثابت ہو چکا ہے، در حقیقت صرف یہی ایک طریقہ ہے جس پر جوش دل سے دعا کا صادر ہونا موقوف ہے، اور جس پر طبیعت انسانی بمقتضا اپنے فطرتی تقاضا کے چلنا چاہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے خدا نے دوسرے امور میں قواعد مقررہ ٹھہرا رکھے ہیں، ایسا ہی دعا کے لیے بھی ایک قاعدہ خاص ہے، اور وہ قاعدہ وہی محرک ہے جو سورہ فاتحہ میں لکھے گئے ہیں۔ اور ممکن نہیں کہ جب تک وہ دونوں محرک کسی کے خیال میں نہ ہوں، تب تک اس کی دعا میں جوش پیدا ہو سکے۔ سو طبعی راستہ دعا مانگنے کا وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ بس سورہ ممدوحہ کے لطائف میں سے یہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ ہے کہ دعا کو مع محرکات اس کے بیان کیا ہے۔ فتدبر۔ پھر ایک دوسرا لطیفہ اس صورت میں یہ ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کے لیے پورے پورے اسباب ترغیب بیان فرمائے ہیں، کیونکہ ترغیب کامل جو معقول طور پر دی جائے ایک زبردست کشش ہے، اور حسر عقلی کے روح سے ترغیب کامل اس ترغیب کا نام ہے جس میں تین جزیں موجود ہوں۔ ایک یہ کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے، سو اس خبر کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو وہ راستہ بتلا جو اپنی ذات میں صفت استقامت اور راستی سے موصوف ہے، جس میں ذرا کجی نہیں۔ سو اس آیت میں ذاتی خوبی اس راستے کی بیان فرما کر اس کے حصول کے لیے ترغیب دی۔ دوسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شے کے فوائد بیان کیے جائیں۔ سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس راستے پر ہم کو چلا جس پر چلنے سے پہلے سالکوں پر انعام اور کرم ہو چکا ہے۔ سو اس آیت میں راستہ چلنے والوں کا کامیاب ہونا ذکر فرما کر اس راستے کا شوق دلایا۔ تیسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شے کے چھوڑنے والوں کی خرابی اور بدحالی بیان کی جائے۔ سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا اور دوسری راہیں اختیار کی اور غضب الہی میں پڑے اور گمراہ ہوئے۔ سو اس آیت میں سیدھا راستہ چھوڑنے پر جو ضرر مترتب ہوتا ہے اس سے آگاہ کیا۔ غرض سورہ فاتحہ میں ترغیب کی تینوں جزوں کو لطیف طور پر بیان کیا، ذاتی خوبی بھی بیان کی، فوائد بھی بیان کیے، اور پھر اس راہ کے چھوڑنے والوں کی ناکامی اور بدحالی بھی بیان فرمائی، تا ذاتی خوبی کو سن کر تباہ سلیمہ اس کی طرف میل کریں اور فوائد پر اطلاع پا کر جو لوگ فوائد کے خواہاں ہیں ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ترک کرنے کی خرابیاں معلوم کر کے اس وبال سے ڈریں جو کہ ترک کرنے پر عائد حال ہوگا۔ بس یہ بھی ایک کامل لطیفہ ہے جس کا التزام اس صورت میں کیا گیا۔ پھر تیسرا لطیفہ اس صورت میں یہ ہے کہ باوجود التزام فصاحت و بلاغت یہ کمال دکھلایا ہے کہ محمد الہیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو فکرات دعا وغیرہ کے بارے میں لکھے ہیں ان کو ایسے عمدہ طور پر بطور لف و نشر مرتب کے بیان کیا ہے جس کا صفائی سے بیان کرنا باوجود رعایت تمام مدارج فصاحت و بلاغت کے بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ سخن میں صاحب مذاق ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے لف و نشر کیسا نازک اور دقیق کام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اول محامد الٰہیہ میں فیوض اربع کا ذکر فرمایا، ایک کہ وہ رب العالمین ہے، دو رحمان ہے، تین رحیم ہے، چار مالک یوم الدین ہے، اور پھر بعد اس کے فکرات تعبد اور استعانت اور دعا اور طلب جزا کو انہی کے ذیل میں اس لطافت سے لکھا ہے کہ جس فکرے کو کسی قسم فیض سے نہایت مناسبت تھی اسی کے نیچے وہ فکرہ درج کیا، چنانچہ رب العالمین کے مقابلے پر ایاک نعبد و لکھا، کیونکہ ربوبیت سے استحقاق عبادت شروع ہو جاتا ہے، بس اسی کے نیچے اور اسی کے محاذات میں ایاک نعبد و کا لکھنا نہایت موزون اور مناسب ہے، اور رحمان کے مقابلے پر ایاک نستعین لکھا، کیونکہ بندے کے لیے اعانت الہی جو توفیق عبادت اور ہر یک اس کے مطلوب میں ہوتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے، یہ اس کے کسی عمل کا پاداش نہیں بلکہ محض صفت رحمانیت کا اثر ہے۔ بس استعانت کو صفت رحمانیت سے بشدت مناسبت ہے، اور رحیم کے مقابلے پر اہدنا الصراط المستقیم لکھا، کیونکہ دعا ایک مجاہدہ اور کوشش ہے، اور کوششوں پر جو ثمرہ مترتب ہوتا ہے وہ صفت رحیمیت کا اثر ہے، اور مالک یوم الدین کے مقابلے پر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لکھا، کیونکہ امر مجازات مالک یوم الدین کے متعلق ہے، سو ایسا فقرہ جس میں طلب انعام اور عذاب سے بچنے کی درخواست ہے اسی کے نیچے رکھنا موزوں ہے۔